بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو تئیس اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے, اور آج اس سلسلے کے ہم قسط نمبر 196 شروع کرنے جا رہے ہیں. اسلام اور ریاست کا موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج ساتویں نشست آغاز کرتے ہیں. ہم سے بہت شکریہ آپ کے, اور ہم سب سماج, ریاست, معاشرت, نظم اجتماعی سے متعلق دین اسلام کے کیا احکامات ہیں. اسلام اور ریاست کی اس پوری بحث میں غامدی صاحب کا تفصیلی نقطہ نظر جاننے کے بعد ہم نے سلسلے کا آغاز کیا تھا کہ جو متبادل نقطہ نظر ہے, جو سامنے کا استدلال ہے, جو لوگ غامدی صاحب کے اس زاویہ نگاہ سے اتفاق نہیں کرتے وہ کیا کہتے ہیں, ایک ایک کر کے ہم صاحب کی خدمت میں رکھ رہے ہیں. امر بالمعروف اور نہیں المنکر کی بڑی تفصیلی بحث ہوئی, نفاذ شریعت کا پورا استدلال زیر بحث ہے. ہم صاحب ایک اگلی چیز جو کہی جاتی ہے آپ کے اس پورے تصور کے مقابلے میں وہ فریضہ اقامت دین کی بات ہے. کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے مسلمانوں پر یہ لازم کر دیا ہے کہ دین انہوں نے نافذ کرنا ہے. نافذ کرنے کے پھر ناگزیر نتائج اور تقاضے بیان کیے جاتے ہیں کہ صالحین کے ہاتھ میں اقتدار ہو, دنیا میں ان کا غلبہ ہو, غیر مسلموں سے حق حکومت چھین لیا جائے, اور بہت سارے استدلالات پیش کیے جاتے ہیں ہم سب. لیکن جو مرکزی نقطہ ہے وہ قرآن مجید کی ایک آیت کے گرد پھرتا ہے, اور کہا ہی جاتا ہے کہ اس آیت میں صریح الفاظ میں, صاف الفاظ میں, واضح الفاظ میں یہ اللہ تعالیٰ نے قرار دے دیا ہے فریضہ مسلمانوں کے لیے کہ دین کو نافذ کرنا ہے. اقامت دین کی تعبیر آتی ہے. میں قدم بقدم چلوں گا. سب سے پہلے جاننے کی کوشش کروں گا کہ اس معاملے میں امت کی علمی روایت کیا کہتی ہے, آپ کا نقطہ نظر رجحان کیا ہے, اور پھر اس نقطہ نظر کو پیش کرنے والی سب سے بڑی شخصیت مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی, ان کے نقطہ نظر کا تجزیہ کریں گے. ایک ایک چیز زیر بحث آئے گی. بتائیے گا مجھے, اقامت دین جب قرآن مجید میں آیا ہے سورہ شورہ میں, تو پھر آپ کیوں نہیں مانتے؟
اس کے جو معنی اس زمانے میں بالعموم سمجھے گئے ہیں وہ بالکل غلط ہے, اور اس کی بنیاد پر دین کی جو تعبیر پیش کی گئی ہے یہ حقیقت ہے کہ وہ بھی بالکل بے بنیاد ہے. میں آپ کے سامنے پہلے آیت رکھوں گا, پھر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں گے, اس کے بعد میں تفصیل سے بحث کر کے آپ کو بتاؤں گا کہ آیت میں ان الفاظ کا کیا مفہوم ہے. آیت جس طرح کے آپ نے فرما دیا, سورہ شورا کی آیت 13 ہے. ارشاد فرمایا ہے, شرع لکم من الدین ما وصى به نوح بالذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اس کا ترجمہ ہے, اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا. اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا, اور جس کی وحی اب ہم نے تمہاری طرف کی, اور جس کی ہدایت ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو فرمائی, اس تاکید کے ساتھ کہ اس دین کو قائم رکھو اور اس میں تفرقہ پیدا نہ کرو. میں نے اس میں قائم رکھو ہی کے الفاظ میں ترجمہ کیا ہے, اس پر میں آگے چل کے بحث کرتا ہوں. دو باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں. ایک یہ کہ جو دین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہے, یہ وہی دین ہے جو آدم سے لے کر اس زمانے تک سب پیغمبروں کو دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت بھی ہمیشہ ایک ہی رہی ہے, اس کا دین بھی ہمیشہ ایک ہی رہا ہے, لہٰذا کوئی نئی بات نہیں جو دین کے نام پر اس وقت پیش کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ فرمائی ہے کہ یہ دین جب بھی دیا گیا, اور اس میں خاص طور پر سیدنا نوح کا حوالہ دیا ہے, سیدنا ابراہیم کا حوالہ دیا ہے, ذریت ابراہیم کے جلیل القدر پیغمبروں کا حوالہ دیا ہے, ان سب کا حوالہ دے کر یہ کہا ہے کہ یہ جب بھی دیا گیا اس تاکید کے ساتھ دیا گیا کہ اس دین کو قائم رکھو, اس دین کی اقامت کرو, اس تاکید کے ساتھ دیا گیا, اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ. اس میں اگر غور کیجئے تو دو لفظ ہیں, ایک دین اور ایک اس کی اقامت.
جی,
دین یا الدین, اس سے ظاہر ہے کہ اسلام مراد ہے. میرے نزدیک پورا دین جس میں ایمانیات بھی ہیں, اخلاقیات بھی ہیں, اور اس کی شریعت بھی ہے, وہی ہر جگہ مراد ہوگا, الا یہ کہ کوئی قرینہ اس میں کوئی تخصیص پیدا کر دے. یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. ہمارے ہاں بالعموم مفسرین نے اس کے جو معنی بیان کیے ہیں میں ان کو صحیح نہیں سمجھتا۔ دین جہاں بھی زیر بحث آئے گا وہاں اس سے مراد وہی دین ہوگا جو کسی پیغمبر کو اس کے دور میں دیا گیا ہے۔ یعنی جب یہ بتایا جائے گا کہ ہم نے پیغمبروں کو اس طریقے سے یہ دین دیا اور ان کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ انہیں یہ ہدایت کی گئی، تو مطلب یہی ہوگا کہ جس پیغمبر کو جو دین جس صورت میں اس کے تمام مشمولات کے ساتھ دیا گیا یہ ہدایت بھی اسی کے بارے میں کی گئی تھی۔ چنانچہ اس میں چونکہ مولانا سید مولانا صاحب مودودی کا نقطہ نظر بھی یہی ہے اور میں اس سے اتفاق رکھتا ہوں، اس پر میں کوئی زیادہ بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔
دین کے لفظ تک اتفاق۔
دوسرا لفظ اقامت ہے، یعنی اللہ کا پورا دین، جیسے کہ میں نے عرض کیا جس میں ایمانیات بھی ہیں، اخلاقیات بھی ہیں، جس میں شریعت بھی ہے۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں اسی پورے دین کو انہی عنوانات کے تحت بیان بھی کر دیا ہے۔
ٹھیک،
اس پورے دین کی اقامت کا حکم دیا گیا ہے یا اس کے بارے میں تاکید کی گئی ہے۔ میرے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت کے ساتھ اسی لفظ کو سمجھنا ہے۔ یعنی دین تو معلوم ہو گیا کہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین اس وقت وہی ہے جس کے تنہا ماخذ کی حیثیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ ان کی وساطت سے جو کچھ ہمیں دین کی حیثیت سے ملا ہے، جو ہدایت بھی کی جا رہی ہے اس پورے دین کے بارے میں کی جا رہی ہے۔ ہدایت کیا ہے؟ اقامت کی ہدایت ان الفاظ میں ہوئی ہے کہ ان اقیم الدین، گویا اقاما یقیم سے فعل امر استعمال ہوا ہے، تم اس دین کی اقامت کرو۔ یہ اقاما یقیم کے کیا معنی ہے؟ عربی زبان میں یہ کس مفہوم میں استعمال ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی قائم کرو یا قائم رکھو کی تعبیر رائج ہے۔ جب کوئی تعبیر اس طریقے سے رائج ہو جاتی ہے تو بعض اوقات جو اس کے اصل معنی ہوتے ہیں وہ نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اردو میں اپنی اصل کے لحاظ سے سمجھی جانے لگتی ہے۔ آگے چل کر واضح ہو جائے گا کہ یہاں بھی یہی ہوا ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں آپ کو تحقیق کرنی ہے تو آپ عربی لغت کی مراجعت کریں گے، یعنی اہل عرب اس لفظ کو کس معنی میں بولتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں خود اہل لغت کے اقوال ہوں گے، اس میں کلام عرب ہوگا، اس میں قرآن مجید کے نظائر و شواہد ہوں گے، یعنی خود عربی زبان کے جو ماخذ ہیں انہی کو سامنے رکھ کر پہلے لفظ کو سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ ہم نے اردو میں جو تعبیر اختیار کی ہے وہ اس لفظ کا احاطہ کرتی ہے، اس کے قریب ہے یا اس سے کوئی مختلف تاثر دے رہی ہے۔ اسی ترتیب سے میرے نزدیک ہر جگہ بحث کرنی چاہیے، یعنی پہلے لفظ جس طرح کے وہ اہل عرب کے ہاں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بولا جاتا تھا، اس کے بعد جملے کی تالیف اس میں کیا تبدیلی پیدا کر رہی ہے، اور پھر آخر میں سیاق و سباق۔ لفظ سے چلیے ہم اس کو لغت میں دیکھتے ہیں، اہل لغت کس کس پہلو سے اسے بیان کر رہے ہیں۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک خلاصہ رکھ رہا ہوں۔ ہمارے ہاں ایک تو لسان یا سیاہ جوہری وغیرہ ہیں، ان میں اہل لغت کا سب کیلو کال جمع کیا جاتا ہے، بعد میں اس کو ایک خلاصے کے طور پر بیان کر دیتے ہیں۔ میں وہی خلاصہ یہاں الرائد سے پڑھ رہا ہوں۔ یہ دیکھیے، انہوں نے اقامہ اقامتن کا فعل نقل کیا، اس کے بعد سب سے پہلے لفظ کے معنی یہاں سے شروع ہوتے ہیں اس کو بیان کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اقامہ جعلہ یقوم، یعنی قاما یقوم سے جب یہ متعدی ہوا باب افعال میں گیا تو اس کے کیا معنی بن گئے؟ جعلہ یقوم، قاما یقوم کا مطلب تھا کھڑا ہونا، جعلہ یقوم کا مطلب ہو گیا کھڑا کرنا۔ پہلے وہ یہ معنی بیان کریں گے، یعنی جہاں سے تبدیلی آ رہی ہے لفظ میں۔ اس کے بعد وہ یہ بتائیں گے کہ یہ لفظ مادی چیزوں سے متعلق ہو کر اپنے اندر کیا معنی پیدا کرتا ہے۔ وہ ایک ہی معنی ہے اگر خلاصے کے طور پر دیکھا جائے، اس کو انہوں نے اس طرح ادا کیا، اقام الشیء ازالا اے وجا جہو، یعنی جب یہ کسی مادی چیز کے لیے آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس چیز کا ٹیڑھا پن دور کر دیا،
کجی ختم ہو،
اس کی کجی ختم کر دی، اس کو سیدھا کر دیا، جیسے ہم بھی کہتے ہیں نا اس نے لکڑی کو سیدھا کر دیا، اس نے دیوار کو سیدھا کر دیا، تو انہوں نے اس معنی کی طرف توجہ دلائی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ظرفیت کی بے کے ساتھ یہ کسی مکان کے لیے آ گیا ہے، کسی جگہ کے لیے آ گیا ہے، تو وہاں اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اقامہ بالمکان داما فیہ واتخذہ وطنا، یعنی جب کسی شہر کسی جگہ کے ساتھ اس کو استعمال کریں گے اور ظرفیت کی با کے ساتھ استعمال کریں گے تو مطلب ہوگا کہ آدمی نے وہاں اقامت اختیار کر لی، وہاں رہنا شروع کر دیا،
سکونت،
وہ اب وہیں رہتا ہے، اس نے اس کو وطن بنا لیا. یہ معنی بیان کیے. اس کے بعد وہ آگے بڑھے اور یہ کہتے ہیں کہ لفظ الحق کے ساتھ بھی اس کا ایک استعمال ہوتا ہے. یہ وہ استعمالات ہیں جو خصوصی ہو جاتے ہیں، جیسے مثلا ہم ضربہ کو جب مثل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں تو جو معنی اس میں پیدا ہو جاتے ہیں وہ کسی دوسری جگہ نہیں ہوتے. حق کے ساتھ یہ اظہرہ کے معنی میں آ جاتا ہے، حق کو ظاہر کر دینا. ظاہر ہے کہ میں ایک حق کو جانتا تھا، موقع آ گیا کہ اب اسے بیان کر دیا جائے، تو حق کو ظاہر کر دینا، اس کو لوگوں کے سامنے رکھ دینا، اقام الحق کا اظہرہ، یہ معنی انہوں نے واضح کیے. یہ بازار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. بازار کو عربی زبان میں السوق کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی عرب یہ کہتا ہے کہ اقام السوق، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جعلہا قائمتن ای نافقہ، یعنی بازار لگا دیا. جس طرح کہ ہم بولتے ہیں نا کہ آج تو ہمارے محلے میں لوگوں نے آ کے بازار لگا دیا ہے، تو بازار کے لیے یا السوق کے لیے جب یہ فعل آئے گا تو یہ مطلب بھی ہو جائے گا.
ٹھیک.
اس کے بعد اب ایک ہی چیز رہ گئی، وہ یہ کہ مانوی چیزیں بھی تو دسیوں ہیں جن کے ساتھ یہ استعمال ہو سکتا ہے. تو جب کسی اس طرح کی چیز کو یہ لوگ بیان کرتے ہیں اہل لغت، تو یہاں طالب علموں کے لیے وضاحت کرتا ہوں، وہ پھر فرق کرتے ہیں کہ یہ چیز اگر فرد سے متعلق ہے تو کیا معنی دے گی، اس میں الرجل کے الفاظ آ جاتے ہیں. یہ چیز اگر کسی امر سے متعلق ہے تو وہاں کیا معنی دے گی، اور شے سے متعلق ہے تو وہاں اس کا مدعا کیا ہوگا. تو یہاں انہوں نے اس معنی کو سامنے رکھ کر اقام الشیء کا لفظ اختیار کیا، اور یہ کہتے ہیں کہ اقام الشیء کا مطلب ہے ادامہ، اس پر مداومت کی، اس کو ہمیشہ کیا، اس کو قائم و دائم رکھا. اسی کے ذیل میں یہ کہتے ہیں کہ صلات کے ساتھ اس کا استعمال دیکھ لو. جب یہ کہا جاتا ہے کہ اقامت صلات، تو ادامہ فعلہا کے معنی ہوتے ہیں، یعنی اس کے کرنے پر یا اس کو پڑھنے پر مداومت اختیار کر لی. یہ اس لفظ کے تمام معنی کا خلاصہ ہے. اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ہماری بحث سے متعلق ایک ہی معنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ادامہ، اس کو دائم رکھا، اس پر مداومت کی. یعنی مانوی چیزوں کے ساتھ جب یہ استعمال ہوگا تو مداومت، محافظت، کیے چلے جانے، ہمیشہ کرتے رہنے کے معنی میں ہوگا.
ٹھیک.
یہ تو لغت کی بحث ہو گئی. میں آپ کے سامنے اب جو بڑے لغت ہیں ان کے دو اقتباسات بھی رکھ دیتا ہوں. لسان و عرب کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ لفظ کے بارے میں وہ تمام کیلو کال جمع کر دیتے ہیں. خاص اس پہلو کو بیان کرتے ہوئے انہوں نے کیا لکھا ہے، لکھتے ہیں وہ اقام الشیء ادامہ، وہی ایک لفظ جو انہوں نے لکھا وہی انہوں نے بھی لکھا ہے، یعنی اس پر مداومت کی، اس کو ہمیشہ رکھا. اور پھر مثال بھی وہی دیتے ہیں، من قولہ تعالی ویقیمون الصلاۃ، قرآن مجید میں صلات کے ساتھ جگہ جگہ اقامت کا فعل استعمال ہوا ہے. یقیمون الصلاۃ امر کے طور پر بھی آیا ہے، اقیم الصلاۃ اسی کی مثال دی. یہی معاملہ تاج العروس کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں واقام الشیء اقامتن ادامہ، یعنی وہاں پر بھی ادامہ، یہاں بھی ادامہ. میں عرض کر چکا کہ ادامہ کا مطلب ہے اس پر مداومت کی، اس کو ہمیشہ کرتے رہے، اس میں کبھی کوتاہی نہیں کی. بالکل اسی طریقے سے یہ بھی وہی مثال دیتے ہیں کہ اس کو سمجھنا ہو تو اللہ تعالیٰ کے اس قول کو دیکھو جو نماز کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دونوں جگہ دونوں بڑے لغویوں نے وہی مثال دی ہے، وہی قول نقل کیا ہے اور اسی سے سمجھنے کی طرف توجہ دلائی. اہل لغت کے ان تمام معنی کو سمجھنے کے بعد اب اہل تفسیر کے ہاں چلیے، یعنی دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے دیکھتے رہے ہیں. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں پہلی تین صدیوں میں جو کچھ بھی تفسیر ہوئی اس کو طبری نے بڑی حد تک اپنے ہاں جمع کر دیا. امام طبری کی، ابن جریر طبری کی وفات 310 ہجری میں ہوئی ہے. پہلے 300 سال میں قرن اول شامل ہے، یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آیت کے بارے میں کوئی چیز بتائی. صحابہ کرام میں جو جلیل القدر اہل علم اپنے تلامذہ کو قرآن پڑھاتے تھے، انہوں نے قرآن مجید پڑھاتے وقت کسی لفظ کے، کسی آیت کے کوئی معنی بیان کیے. ان سے پڑھنے والے جیسے عطا ہے، جیسے سدی ہے، جیسے قلبی ہے، تابعین، وہ کوئی معنی بیان کر رہے ہیں. یہ تمام تفسیریں بالعموم آپ کو ابن جریر طبری میں مل جاتی ہیں. یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ یہ توقع ہوگی کہ ایک ہی جگہ یہ اقامت دین کی تعبیر آئی ہے، تو انہوں نے سب کیلو کال جمع کر دیا ہوگا. ہم جب ان کی تفسیر کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ لفظ کے ایک ہی معنی ہے، یعنی اس پہلو سے جب وہ استعمال ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی تنقیح کر کے آپ کو بتایا، لفظ کے ایک ہی معنی ہے، لہذا نہ کوئی دوسرا قول انہوں نے نقل کیا ہے نہ کوئی دوسرے معنی نقل کیے. یہ اس بات کا صریح ثبوت ہے کہ پہلی تین صدیوں میں اس لفظ کو، اس تعبیر کو ایک ہی طریقے سے سمجھا گیا ہے. یعنی صحابہ کرام سے بھی کوئی چیز اس سے مختلف نہیں ملی، تابعین سے بھی کوئی چیز اس سے مختلف نہیں ملی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ان پوری تین صدیوں میں جس طریقے سے یہ آیت سمجھی گئی اس کو جب ابن جریر بیان کرتے ہیں تو یہ دیکھیے کہ وہ کیا بیان کرتے ہیں، کہ یہ جو ترکیب استعمال ہوئی ہے نقیم الدین کی، اس سے کیا مراد ہے؟ انیبلو بہی علی ما شرع لکم بفرضا، وہ چیز جو تمہارے لیے مشروع کی گئی، یعنی دین کی حیثیت سے تمہیں دی گئی اور تم پر لازم ٹھہرائی گئی ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کو اپنے عمل میں اختیار کر لو.
ٹھیک،
یہ دیکھیے کیا الفاظ ہے، انیبلو بہی، اور کوئی لفظ انہوں نے سرے سے استعمال ہی نہیں کیا. کہتے ہیں کما قد بینا فی ما مضا قبل فی قولہ اقیم الصلاۃ، جس طرح کہ اس سے پہلے ہم وضاحت کر چکے ہیں کہ اقیم الصلاۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو یہی معنی تھے. یعنی اقیم الصلاۃ کا بھی کیا مطلب ہے، نماز پر عمل پیرا رہو، اور اقیم الدین کا کیا مطلب ہے، دین پر عمل پیرا رہو، دین کو اختیار کیے رکھو، اس دین کو اپنی زندگی کا دستور بنا لو، عمل پیرا ہونا، اس کو اختیار کیے رکھنا،
اپنا لینا،
اسے اپنا لینا، یہ مطلب ہے اس کا. یعنی اہل لغت نے بھی وہی بیان کیا، اور پھر ہمارے ہاں جب پہلی تین صدیوں کی تفسیر کا خلاصہ سامنے آیا تو اس میں بھی یہی معنی بیان کیے گئے. ابن جریر طبری کے بعد ہمارے ہاں جلیل القدر مفسرین نے اس کو کس کس معنی میں لیا ہے، ایک نظر اس پر بھی ڈال لیجئے. یہ معلوم ہے کہ ابن عربی یا احکام القرآن اور جساس کی احکام القرآن، ان دونوں کو بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے. احکام القرآن ابن عربی، یہ اس وقت میں پڑھ رہا ہوں، اس میں یہ چوتھی جلد ہے اور صفحہ ہے 1668. وہ لکھتے ہیں اقیم الدین کا کیا مطلب ہے، ای اجلوہ قائمہ، پہلے انہوں نے اس کے معنی بیان کیے، اس کو قائم رکھو، کیا مطلب، یرید دائمن مستمرن محفوظن مستقرم من غیر خلاف فیہ ولا اضطراب علی، یعنی اسے ہمیشہ قائم رکھو، اور قائم سے مراد ہے دائم، ہمیشہ، محفوظ اور برقرار اس طرح کہ نہ اس میں کوئی اختلاف ہو اور نہ اس کے بارے میں کوئی تردد. وہی مدعا وہی مفہوم ان الفاظ میں بیان کر دیا. زمخشری کی ہمارے اہل تفسیر میں جو حیثیت ہے خاص طور پر لغت کے مباحث میں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. وہ اپنی تفسیر الکشاف میں لکھتے ہیں والمراد اقامت و دین الاسلام الذی ہوا توحید اللہ و طاعتہ والایمان برسلہ و کتبہ و بیوم الجزا و سائر ما یکون الرجل باقامتہ مسلما. اور اس سے مراد ہے اس دین اسلام کو اپنی زندگی میں ثابت ٹھہرانا. یہ دیکھیے اپنی زندگی میں ثابت ٹھہرانا جو اللہ کی توحید اس کی اطاعت اس کے رسولوں کتابوں اور یوم آخرت پر ایمان اور ان کے علاوہ ان سب چیزوں سے عبارت ہے جن کو ثابت ٹھہرانے ہی سے کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے. ثابت ٹھہرانا یعنی ایسے اختیار کر لینا کہ اس میں کوئی اضمحلال نہ آئے, وہ ہمیشہ میری آپ کی زندگی میں برقرار رہے, ہم اس پر عمل پیرا رہیں. متاخرین میں سے آلوسی نے اس کی وضاحت میں لکھا ہے والمراد باقامت ہی تعدیل و ارکان ہی و حفظ ہو من یکافی ہے زیگن والمعاذبت علی. اور دین کی اقامت سے مراد ہے اس کے ارکان کو درست طریقے پر ادا کرنا, یہ وہی محافظت مداومت. اس کے ارکان کو درست طریقے پر ادا کرنا, ہر خرابی سے اس کی برابر حفاظت کرنا اور اس پر مداومت رکھنا. مداومت رکھنا میں اس کی وضاحت کر چکا, یعنی اسے اپنی زندگی میں برقرار رکھنا, اس پر قائم رہنا, اس کو ہمیشہ اختیار کیے رکھنا, اس پر ہمیشہ عمل پیرا رہنا. ان کے بعد اب ایک نظر دور حاضر میں ہمارے روایتی علماء نے اس کو جس طرح سمجھا ہے اس کو بھی دیکھ لیجیے. یہ میرے سامنے معارف القرآن ہے, مفتی محمد شفیع صاحب کی تفسیر ہے. اس کے بارے میں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بر صغیر میں تفسیر کے علم کا بہترین خلاصہ اس میں آ گیا ہے.
ٹھیک,
وہ اس تعبیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں, یہ میں اس کے صفحہ 679 سے پڑھ رہا ہوں اور یہ اس کی ساتویں جلد ہے. لکھتے ہیں اقامت دین سے مراد اس پر قائم و دائم رہنا, اس میں کسی شک و شبے کو راہ نہ دینا اور کسی حال میں اس کو نہ چھوڑنا ہے.
اچھا,
اور اس کے بعد لکھا ہے کہ یہ میں نے کوئی اپنی بات نہیں بیان کی, یہ بین ہی قرطبی کے الفاظ کا ترجمہ ہے.
ٹھیک,
اس کے بعد اب ذرا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کے ترجمہ و تفسیر پر بھی ایک نظر ڈال لیجئے. اس آیت کے بارے میں تو ہم ان سے اختلاف کر رہے ہیں, لیکن ایک دوسرے مقام پر وہ اسی مدعا کو یہ دیکھیے کیسے سمجھاتے ہیں. سورہ مائدہ میں بھی یہ فعل استعمال ہوا ہے, یعنی یہی جو اقامت کا فعل ہے. یہ سورہ مائدہ کی آیت 68 ہے. آیت کے الفاظ ہیں قل یا اہل الکتابی لستم علی شیئن حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. تو یہاں تقیم التوراۃ وہی فعل اقامت استعمال ہوا ہے تورات اور انجیل کے بارے میں. ترجمہ ہے ان سے کہو اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں جب تک تم تورات و انجیل اور اس کتاب کو جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے اپنی زندگی میں ثابت نہ ٹھہراؤ. یہ میں نے ترجمہ کیا ہے. اب ذرا یہ دیکھیے کہ یہ کیا مفہوم ہے اپنی زندگی میں ثابت نہ ٹھہراؤ, یعنی ظاہر ہے کہ اس پر مداومت اختیار نہ کرو, اس پر ہمیشہ عمل پیرا نہ رہو. یہ معنی ہے جن کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ہمارے اکثر مترجمین نے قائم کرنے اور قائم رکھنے سے تعبیر کیا ہے. ان کی مراد بھی یہی ہے. میں نے لکھا ہے یعنی کسی چیز کو اپنی زندگی میں ثابت مستقل اور محفوظ ٹھہرانا, اسے برقرار رکھنا, یعنی وہی ادامہ ہو کے معنی کو لے کر اس کو ان تعبیرات سے ادا کیا جاتا ہے. کسی چیز کو اپنی زندگی میں ثابت مستقل اور محفوظ ٹھہرانا، اسے برقرار رکھنا، دوسرے لفظوں میں اسے اپنی زندگی کا دستور بنا لینا، یعنی یہ چیز تو میں نے اپنی زندگی کے لاعمل کے طور پر اختیار کر لی ہے، نماز میری زندگی ہے، اب یہ مدعا ہے نا جسے ہم دستور بنا لینے سے ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ دیکھیے، صاحب تفہیم القرآن مولانا سید ابوالعلیٰ صاحب مودودی حتیٰ تقیم التورات والانجیل کا ترجمہ، جب تک تم تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم نہ کرو کرتے، ترجمہ وہی کر رہے ہیں جو انہوں نے اقامت دین کی آیت کے تحت کیا ہے، قائم نہ کرو کرتے، اور پھر اس کی شرح میں لکھتے ہیں، تورات اور انجیل کو قائم کرنے سے مراد راست بازی کے ساتھ ان کی پیروی کرنا اور انہیں اپنا دستور زندگی بنانا ہے۔
عجیب، اچھا،
یعنی یہ مدعا وہی ہے
جو سب لوگ بیان کر
ادا کر دیا۔ ہمارے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اصلاحی نے، یہ دیکھیے تدبر قرآن میں اس کو کس طرح واضح کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے، قائم رکھنے سے، انہوں نے ترجمہ کیا قائم رکھنا، جس طرح پہلے عرض کیا جا چکا کہ دونوں تعبیریں ہو سکتی ہیں، قائم کرنا، قائم رکھنا، قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو باتیں ماننے کی ہیں وہ سچائی کے ساتھ مانی جائیں، جو کرنے کی ہیں وہ دیانتداری اور راست بازی کے ساتھ کی جائیں، نیز لوگوں کی برابر نگرانی رکھی جائے کہ وہ اس سے غافل یا منحرف نہ ہونے پائیں، اور اس بات کا بھی پورا اہتمام کیا جائے کہ اہل بدعت اس میں کوئی رخنا نہ پیدا کر سکے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ مدعا بھی وہی ہے، اسی کو مختلف لفظوں میں بیان کیا جا رہا ہے، اور اہل لغت نے بار بار توجہ دلائی تھی کہ اس کو سمجھنا ہے تو اقامت صلاۃ کی تعبیر کی طرف مراجعت کرو، ایک ہی معنی ہے دونوں کے، وہ تعبیر چونکہ متعدد مقامات پر استعمال ہوئی ہے، اور ہماری عام زندگی میں بھی نماز قائم کرو، نماز قائم رکھو، یہ تعبیریں بالعموم ہم سنتے ہیں، وہ اسی کو بنیاد بنا کر سمجھانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو مدعا بیان کرنا تھا وہ لغت میں ثبت کر دیا، اہل تفسیر کی آراء آپ نے دیکھ لی، اب ذرا آخر میں خود قرآن مجید پر ایک نگاہ ڈالیے۔ قرآن کا ایک عام طریقہ یہ ہے کہ وہ جب کسی چیز کے مدعا کو واضح کرنا چاہتا ہے اور اندیشہ ہوتا ہے کہ لوگ غلط سمجھ لیں گے تو اپنی تفسیر کر دیتا ہے، اسی کو بطور اصول اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا۔ اقامت صلاۃ قرآن مجید کی عام تعبیر ہے، لیکن اس نے سورہ معارج میں جا کر اس تعبیر کو کھول دیا ہے، یعنی دوسرے لفظوں سے ادا کر کے گویا اس کی تفسیر کر دی ہے۔ ابھی ہم نے کیا بیان کیا، لغت سے کیا بات سمجھائی، تفسیروں میں کیا حقیقت واضح ہوئی کہ اقامت دین کا مطلب ہے دین کو قائم رکھنا، یعنی برقرار رکھنا، یعنی ثابت رکھنا، یعنی اختیار کیے رکھنا، یعنی اس پر مداومت برتنا، یعنی اس پر عمل پیرا رہنا، یعنی ایک ہی مطلب ہے جس کو مختلف طریقوں سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی بالکل یہی طریقہ اختیار کیا، چنانچہ دیکھیے وہاں پر اقامت صلاۃ کی تعبیر نہیں اختیار کی، وہاں پر دو دوسرے لفظ استعمال کیے، فرمایا الذین هم علی صلاتهم دائمون، یہ دیکھیے وہی ادامہو، وہی مداومت کا لفظ، الذین هم علی صلاتهم دائمون، وہ جو اپنی نمازوں پر مداومت کرتے ہیں
مستقل مزاجی کے ساتھ،
یعنی نمازیں ہمیشہ پڑھتے رہتے ہیں، نماز کا ہمیشہ اہتمام کیے رہتے ہیں، اور پھر آگے کیا کیا، الذین هم علی صلاتهم یحافظون، وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس طریقے سے حفاظت، نگرانی اور ایسے ہی مداومت، عمل پیرا رہنا، اس کو خود قرآن مجید نے اس طریقے سے بیان کر دیا۔ قرآن مجید کے اس بیان کے بعد یہ ظاہر ہے کہ کسی کے لیے ایک لفظ بھی کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اقامت دین کا مطلب بھی جب ہم بیان کریں گے تو یہی کریں گے، یعنی دین کی محافظت کرنا اور دین پر مداومت کرنا، یعنی دین کو ہر طرح کی رخنہ اندازیوں سے بچائے رکھنا، ہر طرح کی بدعات سے پاک رکھنا، اور خود اس پر ہمیشہ عمل پیرا رہنا، یہ ہدایت ہے۔ میں نے یہ ساری بحث اپنی کتاب برہان میں تفصیل کے ساتھ کی ہے. وہاں کلام عرب کے شواہد پیش کر کے لفظ کے پورے مدعا کو واضح کیا ہے. پھر یہ ساری چیزیں نقل کی ہیں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں, اور آخر میں پھر اس کا خلاصہ بیان کیا ہے. میں نے لکھا ہے اس معنی کی روح سے, یعنی جب یہ معنی واضح ہو گئے, یہ مدعا متعین ہو گیا, تو اس معنی کی روح سے صاف واضح ہے کہ یہ, یعنی اقامت دین, اس معنی کی روح سے صاف واضح ہے کہ یہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض اور اس کے احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے. اس کو جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے نماز فرض ہے, جیسے روزہ فرض ہے, جیسے زکوٰۃ فرض ہے, اسی طرح سے ایک فریضہ اقامت دین بھی ہے.
جی,
میں اس کی نفی کر کے کہہ رہا ہوں اس معنی کی روح سے صاف واضح ہے کہ یہ دین کے فرائض میں سے ایک فرض اور اس کے احکام میں سے ایک حکم نہیں ہے کہ اسے فریضہ اقامت دین قرار دے کر فرائض دینی میں ایک فرض کا اضافہ کیا جائے. یعنی یوں نہیں ہے کہ دین میں 10 چیزیں فرض تھی, ایک 11ویں یہ معلوم ہو گئی. یہ فرائض دینی میں سے ایک فرض نہیں ہے, یہ احکام دین میں سے ایک حکم نہیں ہے, بلکہ پورے دین کے متعلق ایک اصولی ہدایت ہے. ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کی روح سے الدین میں شامل ہے, یعنی دین کا پورا کانٹینٹ, دین کے پورے مشمولات, ہر وہ چیز جو قرآن و سنت کی روح سے الدین میں شامل ہے, آیا اس زیر بحث میں, یعنی سورہ شورا کی اس آیت 13 میں, آیا اس زیر بحث میں ہمیں اس کو بالکل درست اور اپنی زندگی میں برقرار رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے. یعنی یہ کوئی نیا فریضہ نہیں بتایا گیا, بلکہ پورے دین کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دین کو بالکل درست رکھنا اور اپنی زندگی میں ہمیشہ برقرار رکھنا. اس ہدایت کا تقاضا ہے کہ عقائد و اصول, نماز و روزہ, حج و زکوٰۃ, حسن معاشرت, اصلاح و دعوت, قانون و شریعت, جہاد و قتال اور دوسرے تمام احکام میں سے جو چیز ماننے کی ہے اسے مانا جائے. یعنی پورے دین میں کچھ چیزیں ماننے کی ہوتی ہیں, کچھ کرنے کی. یہ تمام چیزیں گنوا کر میں نے وضاحت کی ہے کہ یہ جتنے احکام بھی ہیں ان میں سے جو چیزیں ماننے کی ہیں اسے مانا جائے, اور جو کرنے کی ہے اسے کیا جائے. اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ جو ماننے کی ہے اسے مانا جائے, جو کرنے کی ہے اسے کیا جائے. لیکن اس لیے نہیں کہ یہ تمام یا ان میں سے کوئی حکم لفظ اقیمو کے مفہوم میں داخل ہے. یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے یہ لفظ اقیمو کا مطلب نہیں ہے, وہ تو اب دین کا حصہ ہے. کوئی حکم لفظ اقیمو کے مفہوم میں داخل ہے بلکہ اس وجہ سے کہ یہ سب قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے مطابق الدین میں شامل ہے. یعنی جہاد و قتال کرو اس لیے کہ وہ دین میں شامل ہے, عقائد اختیار کرو اس لیے کہ وہ دین میں شامل ہے, نماز و روزہ کا اہتمام کرو اس لیے کہ وہ دین میں شامل ہے. تو پورے دین کے بارے میں یہ ہدایت ہمیں کی گئی ہے کہ یہ سب چیزیں جو دین میں شامل ہیں ان کی اقامت کرو. اور آیہ زیر بحث میں ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ ہم پورے دین کو ہر لحاظ سے درست, اب یہ اقامت کا مطلب ہے, پورے دین کو ہر لحاظ سے درست اور اپنی زندگی میں برقرار رکھیں اور اس میں متفرق نہ ہو جائیں. یہ میرے نزدیک اقامت دین کا صحیح مفہوم ہے. عربیت کی روح سے یہ اس کے صحیح معنی ہے. اس سے انحراف کر کے جو تعبیر بھی اختیار کی جائے گی وہ قرآن مجید کی روح سے ایک باطل تعبیر ہو.
نقطہ بالکل واضح ہو گیا غام صاحب. اقامت دین کے لفظ کے بارے میں ہماری امت کا علم کیا کہتا ہے, مفسرین کیا کہتے ہیں, اس طرح سے جو قاموس اور موجم کے ماہرین ہیں, لغت کے ماہرین ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, اور وہ لوگ جس سے پوری کی پوری تعبیر برآمد کرتے ہیں خود انہوں نے اس لفظ کا قرآن مجید ہی میں دوسری جگہ پہ کیا ترجمہ کیا ہے. بحث سمٹ کے سامنے آ جاتی ہے. غامدی صاحب کا نقطہ نظر لوگوں کے سامنے ہے. اس نقطہ نظر کو جاننے کے بعد جو سامنے کا نقطہ نظر ہے مولانا سید ابو العلا صاحب مودودی علیہ رحمہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں سورہ شورہ کی اسی آیت کے تحت نکات بیان کرتے ہیں. ایک ایک کر کے ہم سب کی خدمت پر رکھیں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ پھر ان کا جواب کیا ہے. وقت ہمیں ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.